في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سورة المائدة کی آیت نمبر 39 پڑھی گئی. یہ میں اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے شیخ سے ان کے ایک بیان میں سے کچھ پڑھوں گا مغفرت کے بارے میں. اصل میں جو اہم چیز ہے جس وقت پیش نظر ہے وہ ہے 15 شعبان جو کہ عالمی. اس بارے میں کل بھی عرض کیا تھا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض مزید کروں گا. میں تو وہی عرض کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف جس چیز کے بارے میں ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے اسی کی تعلیم کی میرے شیخ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور عالم سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ مستقی بزرگ اللہ کے ولی تھے. یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی سورۃ المائدہ کی، اس کا پہلے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. کلام پاک میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد کرانا کہ جس شخص نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہو، اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے اور اپنے آپ کو سدھارے، وہ اصلاح اپنی اصلاح کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. بلکہ یتوب علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ استغفار ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ وتب علیہ انك انت التواب الرحیم. تو ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس کو میں نے کہا دیکھیں عجیب استغفار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استغفار کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ، اللہم اغفر لی، یا اللہ ہمیں باپ ماں فرما دیجیے، وارحمنی اور رحم فرمائیے، وتب علیہ اور مجھ پہ توجہ فرمائیے. یہ ہے بندہ اپنے رب کی توجہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی توجہ میں ذرا کمی ہو جائے تو پھر اس کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ کچھ. مجھے جو تجربہ اپنے شیخ کا ہے، میرے شیخ تھے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اور ابھی بھی حضرت نواب اسے دکھائیں گے، پھر ان حضرات سے میرا تعلق صرف اس طرح سے رہا اور اس قدر زیادہ رہا محبت کا. یہ لوگ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بالکل مضبوط ہیں، بس وہی باتیں بتاتے ہیں جو حکیم الامت رحمۃ اللہ اپنی طرف سے تغیر نہیں کرتے، نئی باتیں نہیں لاتے. اب اس وقت ہو یہ گیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں نہیں بتاتے بلکہ اپنی طرف سے نئی چیزیں کر دی ہیں. میں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم کیوں کیسے مان لوں، اور اگر وہ علم میں بھی ہو تو میں کیسے اس کو مان لوں کہ وہ تقوی میں بھی اتنا ہے، پرہیزگاری میں بھی اتنا ہے، جبکہ اس کے دلائل اتنے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے. بھی یہی چاہتا ہے کہ بس حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک جگہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میری کتابیں لے کے کونے میں بیٹھ جائیں، وہی وقت فیصل الرجال ہے. بس یہی ہے، یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے حق تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. اس آیت میں بھی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. بہت بڑی نعمت ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ذرا بھی کسی کو دل میں درد ہوگا، محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو اس آیت کو سن کر فوراً وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے گا. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے بخشنے والے ہیں. اب اصل میں یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات بس آ پہنچی ہے، مکہ مکرمہ میں تو ہو گئی، تاریخ کا فرق ہے. ہمارے یہاں جو تاریخ ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہو جس جگہ جو تاریخ، بس وہی ہے، وہی تاریخ سے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرما دیتے ہیں. حقیقت نہیں ہے، ممکن ہے کہ چاند کے دیکھنے میں ہر فرق ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے کچھ اور ہو، 15 شعبان کل نہ ہو پرسوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ یہاں کے علماء نے فیصلہ کر دیا کہ 15 شعبان جو ہے اتوار کے بعد والی رات ہے، بس اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں جو شب برات سے متعلق ہیں وہ اسی میں ہوں. تو یہ جو شب برات ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی؟ تو وجہ تو ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ نے جو اس کی تفصیل، اول تو سمجھ لیجئے کہ اس رات میں، اس رات کی فضیلت بالکل ثابت ہے، آج حدیث شریف سے ثابت ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد کا دن کا روزہ بھی ثابت ہے، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کیا ہے. یہ جو ثبوت ہے ان شاء اللہ کل کی مجلس میں، آج یہ عورتوں کی مجلس زیادہ ہے اس میں، اس لیے وہ تفصیلی نکات کا وقت نہیں، وہ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ کے واسطے پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا تاکہ ان کا موقف سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں تو بس ان کے موقف کا رہنا ہے. خلاصہ ان کے موقف کا وہی ہے جو بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں حق تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، فضیلت کی رات ہے شب برات، اس کے بعد کا روزہ اسی ترغیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی، بس ہمیں یہی کرنا ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا ہے اور یہ رات ہے کیوں، یہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں. کل بھی عرض کیا تھا عورتوں کی مجلس میں، یہ رات آخر ہے کیوں؟ فرمائے ایک حدیث شریف ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اب روزہ مت رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن یہ حدیث شریف ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ممکن ہے روزے رکھتے ہوں واللہ عالم، لیکن فرمایا کہ اب روزے نہ رکھو. اور یہ امر نہیں ہے بلکہ یہ شفقت کی بات ہے کہ اب رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کے لیے قوت ہونی چاہیے تاکہ رمضان مبارک کی تیاری ہو. پتہ یہ چلا کہ شب برات کا تعلق اسی سے ہے کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. یہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف دلائل کے ساتھ یہی بات فرمائی. اور اب یہ رات ہے، جو یہ رات کس لیے آئی ہے؟ دن کا تو روزہ ہو گیا، چلیے دن کے روزے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 15 شعبان کے روزے میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے رمضان کے روزے کی مشق ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کا روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو رات ہے اتنی فضیلت کی، اس کے بارے میں مختلف احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور کلام پاک کی بعض آیات میں بھی جو لیلۃ المبارکہ سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد راجہ یہی ہے کہ شب برات، گرچہ اکثر مفسرین اسی پہ گئے ہیں کہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، شب قدر اور شب برات دونوں اس سے مراد ہیں. تو سوال یہ کہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، قبل اس کے رمضان المبارک آئے تم پاک صاف ہو جاؤ. لیکن اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بخشتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بے شمار لوگوں کی معافی ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ حق تعالیٰ فرما چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ہی پاک صاف ہو جائیں، اور پھر یہ 15 دن لگ جائیں اپنے اسلام میں اور رمضان المبارک کی تیاری میں. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں دیا گیا وہ تو اسی لیے دیا گیا کلام پاک میں ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرنے والا، یا گناہ اور بھی درجات ہیں، سب میں بھی بہت درجات ہیں، گناہ سے بھاگو، گناہ سے دور رہو. اور متقی ہے کون، اس کے بارے میں میں عرض کرتا رہا ہوں. دیکھیے متقی کا معیار تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا وعد اس کے بارے میں کہ متقی کون ہے. متقی وہ ہے جو بالکل گناہ نہ کرتا، ایک بھی گناہ کوئی کرتا ہے تو وہ متقی نہیں رہا. اور انہوں نے اس کے لیے کلام پاک اور احادیث شریف سے دلائل دیے. اور یہ اس کا تعین ہونا کہ متقی کون ہے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بہت چیزیں اس میں منحصر ہیں کہ متقی کون ہے. اور دیکھیے ایک تو وہی آیت ہے جو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے اولیاء وہ ہیں, ان اولیاء اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ تعالیٰ کے دوست, اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں. دیکھو یہ ولی جو ہیں اللہ کے, ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. پھر فرماتے ہیں ہے کون, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, کانو یتقون, جو تقوی کو پکڑے رہتے تھے. کانو یتقون ہے یعنی وہ ہمیشہ تقوی کے ساتھ رہتے تھے, ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہوتی. پتا چلا کہ اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی حاصل کرنا پڑے گا. اور اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ ہر سال اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو میرے ولی بن جاؤ. کیوں سنا رہے ہیں ہم کلام پاک کی یہ آیت جو ہے ہمارے سننے پکڑنے کے لیے ہے نا, کہ ہمیں حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ہمیں سنا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لالچ کرو اس کی, تم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاؤ. اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو ایمان لے آؤ, شرک عقائد نکال دو اور متقی بن جاؤ. بس کلام پاک کے شروع میں ہدن للمتقین, تم کلام پاک سے استفادہ چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. تقوی ہی وہ چیز ہے اصل. جس شخص میں تقوی نہیں ہوتا, پرہیزگاری نہیں ہوتی, یعنی وہ گناہ سے دور نہیں بھاگتا, اس کو کلام پاک سے کسی قسم کے علوم حاصل نہیں ہو سکتے. بس ظاہری علوم ہوتے ہیں اوپر اوپر سے, جو حقیقت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. ہدن للمتقین, کلام پاک کا حاصل تو یہ کہ ہدایت ہو جائے, اپنی خودرائی نکل جائے, نقصانیت نکل جائے, کبر نکل جائے, ان چیزوں سے پاک ہو جائے. تو یہ جو رات آ رہی ہے شب برات کی, معمولی رات نہیں ہے, یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور اہل اللہ جتنے ہیں سب نے شب برات کے لیے خاص طور سے فرمایا ہے. مجھے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس رات کو چھوڑنا نہیں, رات میں کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے, یہ نہیں کہ رات بھر جاگو. رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے, لیکن اپنے گناہوں کی معافی کروا لینا تو ضروری ہے کہ اب رمضان مبارک آرام اس میں پاکستان داخل ہو تاکہ اس کی جو برکات اور تجلیات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں, یہ تو ضروری ہے. اور دیکھیے وہ رمضان مبارک کا تو پہلا عشرہ ہی رحمت ہے, تو اس رحمت کو حاصل کون کرے گا؟ کیا غیر متقی حاصل کرے گا؟ کیا گناہوں میں جو غرق ہے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس پر ہے جو اپنے جو توبہ کر چکا ہے, استغفار کر چکا ہے. تو مجھے ایسا کل بھی چونکہ بیان ہے اس لیے رمضان شب برات کے بارے میں زیادہ تفصیل اگر موقع ملا تو آج بھی عرض کر دوں گا کچھ. لیکن پہلے یہ جو حق تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں شب برات کے اور, تو دیکھیے یہاں پہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کا حاصل یہ ہے کہ اپنی اصلاح بھی کرو. کیوں اس کی فرمایا کہ بس اس کیا کرو؟ اسی طرح استغفار کی بڑی برکات ہے اور خود استغفار پڑھنے کی بھی برکات ہے. یعنی کوئی شخص توبہ بھی نہ کرے گناہ سے, صرف استغفار کرتا رہے تو بھی اس کی برکات ہوتی ہے. کیونکہ یہ آیا ہے کہ کفار مکہ جو تھے یہ مشرک تھے, اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں میں بھی سمجھتے تھے کہ ان میں کچھ قدرت تھی, یہی تھا نا ان کا, مشرک تھے کفار مکہ, مشرک تھے. ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا عذاب کیوں نہیں آیا, حالانکہ انہوں نے وہ ظلم کیے کہ جس کو حد و حساب نہیں. مسلمان جو عورت ہو یا مرد, اس کے اوپر جو ظلم ہے اگر آپ پڑھیں تو رونگ سے کر کر لگا, ایک قدر شدید ظلم بیان سے باہر, کسی کو نہیں چھوڑا. اور اتنا ظلم حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا ظلم کہ وہ مکہ جیسا شہر چھوڑنے کو مجبور ہو گئے. تو تشریف لے جا رہے مکہ مکرمہ سے, ہمارے کہ اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا, مجبور ہو گئے. تو اب بتائیے کتنا ظلم ہوگا. لیکن اس ظلم کے باوجود ان کفار مکہ پر عذاب نہیں آیا. تو حق تعالیٰ کلام پاک میں اس کی وجہ بتاتے ہیں, دو وجوہات بتائیے, دو وجہ. ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں عام عذاب میں, یہ اور ایک یہ فرمایا ہے کہ وہ استغفار کرتے ہوں اور ہم عذاب دیں. ایک عجیب بات ہے کلام پاک کیا ہے, وہم یستغفرون, یہ تو استغفار کرتے ہیں تو کیسے ان کو عذاب کریں, حالانکہ مشرک تھے. تو پتا ہے وہ بتایا ہے وہ لکھا کہ ملومت رحمتہ اللہ علیہ نے کہ بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ تھے تو مشرک اللہ کو مگر مانتے تھے اور طواف کرتے تھے اور طواف کے دوران یہ کلمات پڑھتے تھے کہ غفرانک اللہم غفرانک, ان کا یہ غفرانک اللہم کہنا صرف زبانی تھا, توبہ تو بت پرستی سے کرتے نہیں تھے, بت پرست تھے, شرک کرتے تھے, تو توبہ نہیں کرتے تھے, لیکن طواف کے دوران غفرانک اللہم کہتے تھے. یہ غفرانک اللہم کہتے ہوں اس وقت ہم ان کو عذاب دیں, دیکھیں صرف غفرانک اللہم یا اللہ معاف کر دیجئے زبانی کہنے کا بھی حق تعالیٰ کے ہاں یہ اثر ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہو کافر مشرک ظالم کمبخت ہے لیکن عذاب نہیں آیا. یہ ہے استغفار کی. اس رات میں شب برات جو ہے اس میں ایک منادی مغرب کے فوراً بعد کے منادی ندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سنائی تو نہیں دیتی لیکن وہ روح کو سنائی دیتی, روح کو سنائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ کیا کوئی مستغفر ہے, حل من مستغفر, کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے, کوئی اپنی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, اور کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو میں رزق دوں. اس طرح کی آواز ہے آیا حدیث شریف شب برات کے بارے میں, خاص طور سے محمد رحمۃ اللہ یا حدیث شریف, یہی اسی طرح کی چیزیں شب قدر کے بارے میں. اس رات میں تو ہے ہی استغفار کرو, استغفار کی تو برکات ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو عذاب نہیں آیا یہ تو حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو شخص یوں کہے غفرانک اللہم اس پہ عذاب نہیں آیا, لیکن اس سے ان کا کام نہیں بنا, کام تو نہیں بنا. بہت سے تو کافر مارے گئے, بعض جنہوں کو سچی توبہ کی توفیق ہوئی مسلمان ہوئے لیکن توبہ کر کے ہوئے. کام تو اس وقت بنتا ہے جب بندہ توبہ کرے, ورنہ ہم آپ اگر صرف کہیں کہ یا اللہ معاف کر دیں, میں کل بھی آپ کو مثال دے رہا تھا, بڑی بے ادبی کی بات ہے, گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ یا اللہ معاف کر دیں. یہ تو ایسا ہے کہ مثال سمجھ لیجیے کہ بیٹا نافرمان ہو باپ کا اور باپ رو ناراض, یہ تو طے ہے کہ جب گناہ ہوگا تو حق تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی, کوئی روک نہیں. حق تعالیٰ کا غضب ہر گناہ سے ہوگا. جن چیزوں کو حق تعالیٰ نے حرام فرما دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا, عذاب وہ غضب اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بالکل یقینی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عمل کے ساتھ اللہ کا غضب نہ ہو. جتنے بھی چیزیں حرام ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو اب باپ ناراض ہے, بیٹا نافرمانی کرتا ہے, تو بیٹا کہے گی ابا معاف کر, معاف کر, معاف کر, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ لیکن میں آپ کی نافرمانی کرتا رہوں. بتائیے باپ معاف کرے گا؟ جن سے تو معاف کبھی بھی نہیں کرتا, کبھی جو معاف کرتے, بلکہ خطرہ ہے کہ وہ ممکن ہے کہ ایسے تو شاید اس کی پٹائی وٹائی نہیں کرتا, یہ سن کر کہ یار ابا معاف کر دیجئے لیکن میں ایسے ہی کرتا رہوں گا, ممکن ہے کہ وہ اس کی خوب ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو جائے, اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو معافی معاف کر دیجئے اور لیکن تم نافرمانی سے باز نہیں آتے, ہے بہت شدید بات, اس سے بچنا چاہیے. استغفار تو وہی ہے جو توبہ کے ساتھ ہو, استغفار اسی کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کریں. تو یہ رات جو آ رہی ہے اسی کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا, کیا کوئی ہے اپنی معافی مانگنے والا کہ میں معافی کروں, مطلب یہی ہے کہ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے اپنے گناہوں سے, یہ مقصود ہے. کیونکہ بغیر توبہ کے بغیر گناہوں کو چھوڑے معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیے اس میں وہ کہہ رہے تھے ایک عالم تو بھائی یہ مستغفر مستغفرین آیا ہے کہ کیا مستغفر میں سے کوئی ہے؟ مستغفر ہے کہ ایک, اسی لیے اس رات میں تنہا اکیلے اکیلے دعائیں مانگنے کا ہے, اکیلے بیٹھ جاؤ تو کہ اللہ میں نے بڑی غلطی کی, میں توبہ کرتا ہوں, پھر توبہ ٹوٹ جائے ٹوٹا کرے لیکن ابھی تم معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ سے حل یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندے معافی مانگیں توبہ کریں اور ان کو میں پاک کر دوں, اب رمضان کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس عرصے میں 15 دن ہے اپنی اسلام میں کچھ لگ جائیں, بہت کافی ہے 15 دن اگر یہ لگ جائے اپنی اسلام میں تو رمضان مبارک کی تجلیات برکات رحمت سب حاصل ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ظلمت اور غفلت کے ساتھ رمضان مبارک میں داخل ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں, اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ہم اس ظلم, اس لیے اس لیے یہ ہوا ہے. تو ابھی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے, ابھی آپ کو میں عرض کر دوں گا جو ہمارے حضرت نے فرمایا ہے استغفار اور توبہ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں. یہ سمجھ لیجیے کہ وہ گناہ ہیں کون سے جن سے ہمیں معافی مانگنی ہے, کیونکہ اب یہ حالت ہو گئی ہے گناہوں کی کثرت اور اشاعت اور اس قدر ابتلا ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, گناہ سے مانوس ہو گئے چلے جا رہے ہیں اور اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ بس ایمان کے لالے ہی پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک عقیدہ ہے, دیکھیے بلکہ جگہ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ دیا ہوا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. یہاں تک تو ایمان نہیں جاتا کہ گناہ کوئی کرے, لیکن اگر گناہ کو حلال سمجھ لیا تو ایمان چلا جائے گا. جو ایمان جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہا. تو وہ ایک صاحب مجھے مکہ مکرمہ میں ملے تھے, کسی نے بھیجا تھا ان کو میرے پاس, میں تو خاص کچھ ہوں نہیں لیکن لوگ کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں بعض کو. وہ کہنے لگے, میں نے کہا کہ ملے مجھ سے تو میں آپ سے اصلاحی چارج بک کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی شوق ہی تھوڑی ہمیں چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھ سے اصلاحی تعلق کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں. بات تو بڑی معقول تھی, اصلاح کے اصلاح کا تو مقصد یہی ہے. وہ آدمی تھا سمجھدار, اصلاحی تعلق کا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رضا ایک کاملہ حاصل ہو جائے. تو میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ گناہ چھوڑ نہیں کیوں چاہتے ہیں؟ گناہ چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کے بعد گناہ چھوڑیں گے نہیں تو جہنم کا عذاب ہے اور دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں. اتنی سمجھتے ہیں ان کو کہ دنیا میں بھی انجام اچھا نہیں, گناہ کا انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت میں اچھا. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ گناہ چھوڑنے کے لیے اور گناہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اتنا بڑا تمہار, آپ مجھ سے صحیح تعلق قائم کریں, ہر ہفتے مجھ کو خط لکھیں, اپنا حال بتائیں, اور اس کے بعد میں جو آپ کو کہوں وہ آپ کریں, اور پھر یہ کہ میں تو آپ میرے خلاف بالکل نہ کریں, جو میں کہوں وہی کریں, خود رائی بالکل ختم کر دیں. یہ اتنی لمبی داستان ہے اور پھر بھی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے, برسہ برس لگیں گے اس مقصود کو پانے میں, آپ کو برسہ برس لگ جائیں گے. ہاں یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مرنے سے پہلے ضرور حاصل ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے سلسلے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نافذ رہ بھی گیا لیکن اپنے شیخ کے ساتھ محض اس نیت سے کہ میرے گناہ سب چھوٹ جائیں, اس میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ یہی ہے. اور بالخصوص اس سلسلے میں حاجی نذیر اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو ایک خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب ہوتا ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل فرما دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو برسہ برس کی بات ہے, اتنے بڑے چکر میں آپ پڑھیں گے, میں آپ کو ایک آسان تدبیر بتا دوں, اس کی ضرورت ہی نہیں. کیوں جا دیں کسی بزرگ کے پاس جا کے اتنا لمبا چکر چلائیں, اس کے غلام بن جائیں, اس کی جوتیاں اٹھائیں, اس کے آگے پیچھے چلیں, اس کے لیے کھانا پکوائیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک آسان تدبیر بتاتا ہوں, وہ بھی اپنے بزرگوں کی ہی بتائی ہوئی بتاتا ہوں, کہ دیکھیے آپ ایسا کریں کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ لیا کریں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا دن بھر سب گناہ ہے, میں توبہ کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں, اور سو جائیے, آپ بخشے بخشائیں, میں آپ کو بالکل گارنٹی کے ساتھ کہیں تو لکھ کے دے دوں, اور اگر اس کے خلاف معاملہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں, آپ کے گناہ میرے ذمے ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے آپ؟ آپ یہ کر لیجیے, سب سے آسان نسخہ. اب وہ ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں, چپ ہو گئے, یہاں آ کے چپ ہو. تو ماشاء اللہ بہت فہم کی باتیں کرتے رہے, یہاں آ کر چپ ہو. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو وعدہ معافی ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ کہہ لو کہ یا اللہ معاف کر دی, میں گنہگار, میں خطا کار, میں نے آپ کے احکام کی سب کی مخالفت کی, آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کی, لیکن یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اب آئندہ نہیں کروں گا, بس معاف کر دوں. یہ جو ہے یہ معافی اس پہ جو ملے گی اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں. ایمان شرط ہے, یہ کافروں کے لیے نہیں. کافر چاہے کچھ کر لے لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی, وہ معافی مانگے گا تو بھی اس کی معافی نہیں ہوگی, وہ محجوبین دیتے ہیں, وہ محجوب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے توجہ وقت فرماتے ہی نہیں, اپنی رحمت کی نظر اس کی طرف کرتے ہی نہیں. یہ تو ایمان ہے اس لیے سر. تو اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باقی رہے گا کہ نہیں. تو بزرگوں سے جو تعلق کرتے ہیں وہ ایمان کو باقی رکھیں گے. یہ دیکھیے ہمارے نواب اشرف خان قیصر صاحب کئی مجالس میں کہہ چکے ہیں, جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں سے جو تعلق ہے اس کو میں فرض عین کہتا ہوں. اور فرمایا کہ میں فرض عین کیسے نہ کہوں جبکہ اسی کے اوپر ایمان کی بقا ہے. ان بزرگوں سے تعلق سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم اتنا حاصل ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے گا, حلال نہیں سمجھے گا. جس وقت گناہ کو کسی نے حلال کر لیا وہ ایمان گیا, اب ایمان باقی نہیں بچا. اب آپ لاکھ کرتے رہے استغفار توبہ تو آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا. آپ کہیں کہ صاحب ہم بڑی تفسیر کر رہے ہیں, بڑا فنا کر رہے ہیں, ہم درد کر رہے ہیں, ہم چلے کھینچ رہے ہیں, ہم لوگوں کو دین پہ لا رہے ہیں. لایا کریں آپ, جب آپ گناہ کو حلال سمجھ رہے ہیں سب بیکار ہیں, چاہے آپ دین کے مقتدا ہی کیوں نہ ہو. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی. تو ہمارا جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں, ہمارے معاشرے میں اگر گناہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان سے مانوس ہو کر ہم بالکل اس حال پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم گناہ کو حلال سمجھنے لگے اور ہمیں ہوش نہیں. میں مثالیں دیتا ہوں چند آپ کو. دیکھیے محرم نامحرم کی تمیز ہے, دینداروں میں ہے, چچا زاد مامو زاد بہنوئی نندوئی سے پردہ ہو رہا ہے. جب یہ پردہ نہیں ہوگا تو رفتہ رفتہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو پردہ کرے گا اس کو مایوب آپ سمجھیں گے, اور جو بے محابا بیٹھ کے مجالس میں گفتگو کرے گا سب بیٹھ کے, جیسے آج کل مخلوط نشستوں کا ہے انتظام کہ کہیں مہمان کوئی گیا تو مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئیں اور آپ آرام سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں, تو رفتہ رفتہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کو تو آپ نے ایک قابل عزت چیز سمجھ لی, اس کو قابل فخر چیز سمجھ لی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ایسا نہ کرے, اس میں آپ کا ساتھ نہ دے, آپ اسے ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ میرے پاس واقعات ہیں بعض پردادہ لڑکیوں کی جن کی شادیاں ہوئیں اور شادی ہونے کے بعد ان کو اسی طرح کی ایک مخلوط نشست میں جانا پڑ گیا, کیونکہ شوہر نے کہا کہ میری بہن کا گھر ہے, میری فلاں کا گھر ہے, میری پھوپھی کا گھر ہے, جانا پڑے گا تمہیں. چنانچہ وہ گئیں تو یہ تو برقعے میں اور دوسرے بے پردہ. اب مخلوط نشست ہے, یہ لڑکی کیا کرے, گرمی ہے, برقعے میں بیٹھی ہوئی بیچاری, لیکن اسے ہمت نہیں ہاری, کسی کے دباؤ میں نہیں آئی, کیونکہ یہ گناہ کو. لیکن وہ جو دوسری عورتیں تھیں یہ اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو بے وقوف ہے, یہ سمجھ رہی تھی, اور انہوں نے اس کی ذرا رعایت نہیں کی کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے, یہ برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے, ان کو ذرا لحاظ نہیں اس کا. تو بتائیے وہ اسی جگہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ کہ یہ ان مخلوط نشستوں کو اب قابل فخر ایک چیز سمجھ رہے ہیں, یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گئی کہ گناہ کو حلال سمجھا جائے, اور جو اس طرح کا پردہ کہہ رہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو پھر تو ایمان رہا؟ ایمان تو نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب پردے کو فرمایا, ازواج مطہرات کو بھی اجازت نہیں دی گئی جو ہماری مائیں ہیں کہ تم ایک نابینا صحابی کو دیکھو. اتنا اثر تو ہے حدیث شریف سے ثابت, اور یہ حدیث شریف کو ایسی نہیں متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے اور ازواج مطہرات میں سے دو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اس کو کوئی اور نہیں تھا. اتفاق سے ایک صحابی تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لا رہے ہیں اور مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, کیا انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوا ہوگا؟ کیا پیٹ کھلا ہوا ہوگا؟ کیا پیٹ پیٹھ کھلی ہوئی ہوگی؟ کیا باہیں کھلی ہوئی ہوں گی ان کی؟ کیا ٹانگ کھلی ہوئی ہوگی؟ لباس پورا ہوگا, کیا کھلا ہوا ہوگا؟ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے, انگلیاں اور ہتھیلی, اور کیا کھلا ہوا ہوگا؟ چہرہ کھلا ہوا ہوگا, ٹوپی پہننے کا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے, وہ آئیں گے کیا بغیر ٹوپی کے آئیں گے؟ پیر کھلے ہوئے ہوں گے, اس طرح تو کچھ نہیں کھلا ہو سکتا. اب ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اندر ہو جاؤ, تم پردے میں ہو جاؤ. تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں, یہ تو ہم کو دیکھتے نہیں ہیں. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر عمدہ تھے کہ بہت نرمی کا اور بہت ہی زیادہ دل جوئی اور ہنسی مذاق کا معاملہ ہوتا رہتا تھا. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیور بدل کے فرمایا, کیونکہ جو الفاظ فرمائے وہ سخت تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لحاظ سے وہ الفاظ سخت تھے. فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ نابینا تو ہم اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اصل تو وہی لفظ عامہ
کیا کیا تم بھی اندھی ہو؟ لفظ کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ اب بتائیے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کو منع کر دیا اتنی سختی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نابینا صحابی کے چہرے کو بھی نہ دیکھو، چہرے کے سوا تو کچھ اور کھلا ہوا نہیں تھا، تو آج کیسے جائز ہو جائے گا کہ ہم نامحرم عورتوں کے چہروں کو دیکھیں اور عورتیں یہ چہرہ اپنے نامحرم رشتے داروں کو دکھاتی پھریں؟ جائز تو نہیں، لیکن جائز اگر سمجھ لیا تو ایمان تو چلا جائے گا. یہ وقت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو شب برات آ رہی ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وقت توبہ کرنے کا، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں میں کبھی بھی شک نہ کرے، تعویل نہ کرے. بحث زیور میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ جو تعویل کرتا ہے اور یعنی توڑ مروڑ کے ناجائز کو جائز کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. بھائی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو ایک تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ چھ پانچ یا چھ گناہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ اگر یہ چھوڑ دیے جائیں تو سب گناہ چھوٹ جائیں. اس میں سے ایک یہ ہے، ایک تو غیبت ہے، سر فہرست غیبت ہے جس کے ہمیں اتنا چسکا لگا ہوا ہے کہ کیا عورتیں کیا مرد. غیبت اتنا سخت گناہ ہے کہ جس کا حد و حساب نہیں، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کلام پاک میں کہا گیا ہے. اور الغیبت و اشد من زنا سے پتہ. لیکن ہمارے کیا صوفی کیا شیعہ کون رکتا ہے غیبت؟ عورتوں میں تو ماشاء اللہ اس قدر اس کی دلچسپی ہے کہ پوچھئے مت. اچھی اچھی دیندار عورتیں خوب غیبت کرتی ہیں، ذرا کسی نے تکلیف پہنچا دی تو اسے خوب غیبت کرتی ہیں. تو یہ وقت آ رہا ہے شب برات کا کہ اس میں ان چیزوں سے توبہ کرو. اور دیکھیے غیبت کے بارے میں عرض کر دوں، اور گناہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے آپ جھک کے کہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجیے، معاف ہو جائے گا، غیبت نہیں معاف ہوگا. غیبت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگو، یہ اتنا سب گناہ ہے. لیکن کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. ایک لڑکی ہے وہ مجھ سے خط لکھتی رہتی ہے، پہلے تو اس نے کہا کہ میں نے غیبت کی ہے اور بہت کرتی ہوں، میں نے کہا مت کرو، اور یہ کرو جن جن کی غیبت کی ہے ان کو فون پہ یا ایس ایم ایس سے اطلاع دو فوراً کہ مجھ سے غلطی سے آپ کی غیبت ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، معاف کر. بہت خوشی ہوئی تھی، آپ نے ایسا مضمون بنایا کہ اس کو لکھنے میں مشکل زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ آئندہ نہیں ہوگی، مجھ سے غلطی سے غیبت ہو گئی آپ کی، آئندہ نہیں ہوگی، معاف کریں. ابھی ادھر سے شب برات آ رہی ہے، اس سے پہلے پہلے تمام لوگ جن کی غیبت کی ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں اسی کو غیبت کہا جائے گا. ہم آپ تو تعریف مقرر نہیں کر سکتے. آج کل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری احادیث کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، نہیں سمجھتے. باہر 1400 سال تک ایک دین آج دوسرے دین نکل آیا ہے. آپ سے 100 سال پہلے لوٹ جائیے اور وہاں سے لے کر 1400 سال تک چلے جائیے، ایک ہی دین کی حالت ہے. اور اس 100 سال میں سارے فرقے، ساری شرارتیں، سارے دین کے نام کے اوپر الٹ سلٹ خرافات نکل آئے، کچھ نہیں. یاد رکھیے اگر کوئی چیز 100 سال پہلے نہیں تھی دین میں اور اب نکالی گئی ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ یہ اہل اللہ سارے بڑے بڑے گزر گئے، تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا ان کو نہیں سوجھی؟ کیا یہ ذہین نہیں تھے؟ کیا یہ عقل مند نہیں تھے؟ کیا یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے؟ آپ ہی آج نکل آئے نئی نئی چیزیں نکالنے والے، سب غلط. سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا. ایک تو چیزیں وہ ہیں جو بالکل نئی نکل آئے، جن کی کوئی صورت ہو، مثلا ہوائی جہاز نکل آیا تو ہوائی جہاز تو تھا ہی نہیں پہلے، تو سوال پیدا ہوا کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آپ کو علماء بتا دیں گے. یہاں پہ اشتہار ہے. لیکن جن چیزوں میں، جن جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں، ان میں کوئی اشتہار نہیں ہو سکتا. اشتہار کوئی گنجائش ہوا نہیں. اشتہار کوئی اشتہار کو کہتے ہیں، اشتہار تو ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو نہیں تھی، جو صورتحال پیش آ ہی نہیں سکتی تھی، جو کھلم کھلا پیش آ رہی. اب میں آپ کو بس چیزیں کر دیتا ہوں. تو غیبت ہے، دیکھیں یہ وہ سر فہرست جو ہے 6 گناہ غیبت، اس میں ایک یہ ہے جو بھی بتایا کہ اختلاط ہے عورتوں اور مردوں. 6 گناہ چھوڑ دیے جائیں، 6 یا 5 ہیں تو سب گناہ چھوڑ دیں. تو ایک غیبت ہے، ایک غصہ ہے، ایک ظلم ہے، اور ایک کبر ہے، اور ایک حرام رزق، حرام مال کا پیٹ میں جانا، اور ایک یہ ہے مردوں عورتوں کا اختلاف، نامحرموں کو دیکھنا، اس سے متعلق سے دینا. کہیں یہ 6 گناہ کوئی چھوڑ دے تو سارے گناہ چھوڑ دیں، چھوٹ جائیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا رائج الوقت گناہوں میں غیبت، بے پردگی، مخلوط تعلیم، مخلوط نشستیں جو اکثر فقیر گھروں میں ہونے لگی، اور یہ شادی ہال کے تماشے. میں وہاں بھی میں نے عرض کیا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اوپر بھی عرض کیا، اور میں بانگ دوہا عرض کروں گا کہ آ جائیں سارے علماء، مجھے بتائیں کہ کس طرح سے یہ جائز، اور اگر یہ جائز نہیں تو کیوں نہیں بانگ دوہل کہتے ہیں کہ ناجائز ہے؟ یہ شادی ہال جائز ہو سکتے ہیں؟ یہ اسراف خود بہت بڑا گناہ ہے. روشنی جلانا شادی کے موقع پر کہیں آیا ہے؟ یہ جو روشنیاں جلائی جاتی ہیں کیا گناہ نہیں ہے؟ یقیناً گناہ ہے، اسراف ہے. اور اندر جو بے پردہ عورتیں آ کے بیٹھی ہیں کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا خوشبو لگا کے عورتیں جو آتی ہیں کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا نام و نمود کا کھانا جو کھلایا جا رہا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس کو نام و نمود کے کھانے کو سب گناہ فرمایا ہے. اور یہاں تک پہنچ حکیم الامت رحمۃ اللہ کا واضح موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے برادری کا کھانا کہتے ہیں شادیوں میں، اور تم کہتے ہو کہ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، تو گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اور پھر فرماتے ہیں اس کھانے کا حال یہ ہے کہ ایسا تم جیسے ناجائز اس کو جائز کہہ رہے ہو، یہ ایسا جائز ہے جیسے چور یہ کہے کہ صاحب ہم نے تو رات کو بڑی محنت کر کے ہم نے چوری کر کے پیسہ کمایا ہے، تو یہ جائز ہے. کیا آپ اس کو جائز کہیں گے؟ جائز تو نہیں. نام و نمود، نمائش، اپنی ناک کٹنے کے ڈر سے کھانا کھلانا، اور لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے زبردستی کھانا کھانا، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ ان شادی ہالوں میں سوائے حرام سے کچھ ہو رہا ہے؟ نکاح کا طریقہ تو وہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں تھے؟ آپ بتائیے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں تھے، تو بتائیے قرآن کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. قرآن میں ہے کہ وہ نمونہ تھے، اور آپ کہیں کہ نہیں نمونہ نہیں تھے. تو جب وہ نمونہ تھے تو آپ کو ان کے جیسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ انہوں نے شادیاں کر کے دکھا دی، غمی کر کے دکھا دی، رخصتیاں کر کے دکھا دی، ولیمے کر کے دکھا دیے. ولیمے میں عورتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ بتائیے صحابہ کرام کے ولیمے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ولیمے میں کہیں بھی عورتیں آئیں؟ یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز ہو جائے گی؟ قرآن کی سری آیات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر سخت وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. تو کیسے یہ ہو رہا ہے؟ کس طرح سے یہ سب چیزیں جائز؟ سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے. آپ خود سوچیں کہ جو چیزیں بالکل حرام ہیں وہ شادی ہالوں میں ہو رہی ہیں، ایسی مجالس میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے تصاویر اور ٹیلی ویژن کا قصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کو حرام قرار دے دیا، قیامت تک حرام ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں، اور اس میں کسی قسم کی تصاویر کی گنجائش نہیں. ٹیلی ویژن حرام ہے. ہمارے سارے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کتنی مجالس میں آپ موجود ہوتے تھے، ٹیلی ویژن کو حرام کہتے تھے. کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کون حلال کر دے گا؟ اب دیکھیے، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے خلاف ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں ہوگا. میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو شب قدر آئے گی، اور شب قدر کی خاص بات یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، مغرب کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ساری رات ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور اس قدر ہوتا ہے، اس قدر ہوتا ہے کہ چپے چپے پہ ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ جیسے کم ہو جائے، یہ حال ہوتا ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہر اس شخص سے جو متقی، گناہ کا ارادہ لیے دل میں لیے رہنے والے کے پاس فرشتے نہیں آ سکتے اس گندگی کے ساتھ میں. اس وقت تو تم گناہ کا ارادہ نکال کے بیٹھو، توبہ کر کے. اور جو لوگ اس وقت توبہ استغفار میں مصروف رہتے ہیں، جن کا جو کہ توبہ کر چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں شب قدر میں، اسے مصافہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سب احادیث شریف میں آیا ہوا ہے، اس سے ایک عجیب حال پیدا ہوتا ہے. سب کچھ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، شب قدر کی رات کو سب کچھ ہوگا، لیکن تم نے اپنے کو محروم کر لیا. تمہارے گھر میں تصویریں ہیں، ٹیلی ویژن ہے، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، ناممکن. تو تم نے خود اپنے کو محروم کر لیا. اب مجھ سے آ کے بعض لڑکے پوچھتے ہیں، یہ میں تقریر کرتا ہوں تو اس کے بعد مسجد میں ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں تو گھر سے تصاویر نہیں نکال سکتا، میں تو گھر سے ٹیلی ویژن کو نہیں نکال سکتا. میں نے کہا آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، شب قدر کی رات کو مسجد میں گزارو، یہی کر سکتے. جس کا اب کیا شب قدر کے بارے میں تو یہ ہے
سربراہ جی بہت مبارک ذات ہے. شب قدر کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی عبادت نہ کرے, صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, تو اس کو بھی شب قدر میں حصہ مل جاتا ہے. لیکن یہ حصہ تو یہی کہ رحمت کے فرشتے آئے, تم نے تو اپنے رحمت کے فرشتوں کو دور بند کر دیا. اب تم سو سوئے ہوئے ہوتے تو بھی تم پہ رحمت کے فرشتے آتے, لیکن تم نے تو داخلہ ہی اس کو ان کا بند کر دیا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں پردے کے اوپر تصاویر تھی. اس وقت یہ حکم نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے, لیکن حجرے میں داخل ہوئے. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا تھا لیکن آپ کے کمرے میں تصاویر تھیں اس لیے میں داخل نہیں ہوا. اب بتائیے سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں تو جبریل علیہ السلام داخل نہ ہوں, پردے کی تصاویر جس کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہوتی. تو آج جو اس قدر حقیقت انگیز تصاویر ہیں جو دیکھنے میں بالکل صاف لگتا ہے جیسے وہی آج, کیا اس صورت میں کیا فرشتے آپ کے گھروں میں آ جائیں گے؟ بھول جائیے اس کو. آج ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ ہم اتنے مانوس ہو گئے ہیں گناہ سے کہ ہم گناہوں کو حلال سمجھنے کے قریب آ چکے ہیں. توبہ کرنی چاہیے, ایسا کوئی بتانے والا نہیں. اکثر ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں, نیک بھی ہیں, لیکن یہ حال ہے. تو آج تو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے گناہ, یہ بھی بتانے والا. موسیقی یہ دوسری رائج الوقت تھی, اس کو بھی تقریباً گناہ کے زمرے سے نکالنے لگے. بھائی ٹیلی ویژن جو ہے یہ تو یہی ہے, موسیقی ہے, تصاویر ہے. محرم نامحرم کی تمیز کے بغیر مرد بیٹھ کے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتیں بیٹھ کر مردوں کو دیکھ رہی ہیں, جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں کہیں بچے سے پوچھ لیجیے آپ کو زیادہ. اس کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ساری تفاصیل کے نکات اور پتہ نہیں کن کی جزو ثابت کرتے ہیں وہ, کہ متقی وہ ہے جو دین کے تمام احکام پہ عمل کرے. متقی اس کو نہیں کہتے کہ جو کچھ پہ عمل کرے اور کچھ پہ عمل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. دیکھو اے ایمان والوں, کس کو خطاب؟ کفار کو خطاب ہے, ایمان والوں کو خطاب ہے کہ دیکھو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بھی کام تمہارا ایسا نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہے. اور ہم یہاں 10,000 کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور دین کے مقتدا ہیں, فحش تصویریں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور دوسروں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تو خرید, تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں شرم تم کو مگر نہیں آتی. کیا حال ہو گیا بتائیے اس حال میں جو اس وقت ہے؟ یہ تصاویر, یہ ٹیلی ویژن, یہ محرم نامحرم کا اختلاط, اور یہ غیبت اور حرام مال بھی بہت خوبصورت ہے. معاملات کی صفائی نہیں ہے. بہت سا حرام تو یوں ہو جاتا ہے کہ معاملات کی صفائی, کئی مسائل ایسے ہیں جن میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر معاملہ صاف نہیں کیا گیا تو سود کا گناہ ہو جاتا ہے. لکھے آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاملہ تھی, اس بھائی کی چیز وہ لے رہا ہے, اس بھائی کی چیز یہ لے رہا ہے, نہ اس بھائی کا پتا کہ اس بھائی کی کیا چیزیں ہیں, نہ باپ نہ شوہر کا پتا کہ شوہر کی کیا چیزیں گھر میں ہیں, نہ بیوی کا پتا کہ بیوی کی کیا چیزیں گھر میں ہیں. خلط ملط کیا ہوا, اگر کوئی مر جائے کچھ ممکن ہی نہیں کہ ورثہ تقسیم ہو سکے. کیسے تقسیم ہوگا؟ اور مرنے کے بعد ورثہ تقسیم کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کیا گناہ نہیں ہے؟ سب گناہ کی بات ہے. کوئی بتاتا ہے کہ بھائی تو سب گناہ, کوئی بتاتا ہے بتا ہی کیسے, خود ہی ڈھیلے پڑے. کیا کیا کروں, ایک دو تھوڑی یہاں سے وہاں تک آبے کا آبا بکھرا ہوا ہے اور گناہ کو حلال سمجھنے کی نوبت آ گئی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رات آ رہی ہے میں برات, یہ اسی لیے ہے کہ تم توبہ کر لو. برات کے معنی ہے دو دفتے رہائی کے, تم تو اپنی دونوں سے رہائی کرا دو. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا آؤ توبہ کرو, ہم تو آج توبہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ آج توبہ کی رات ہے, تم توبہ کر لو, آج کی رات تو توبہ کر لو, یہ مطلب ہے, یہ مطلب. تو یہ تو ہے رائج الوقت گناہ. آپ اور دوسرے امور میں دیکھ لیجیے, سودی معاملات میں ابتدا ہے, سود کو حلال, یہ ہے حدیث شریف میں سود کو حلال کر لیا جائے, وہ ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے. یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں, عورتیں ہوں یا مرد,
کہ گناہ پہ گناہ ہے شرفا کے گھروں میں، دین داروں کے گھروں میں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے، کچھ ہوش نہیں ہے کہ گناہ سے مانس ہو رہے ہیں، بھابھی سے باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتی، اور سفید داڑھی لے بیٹھے، شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر دین کے مقتدا بن کر، پھر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، حرام کو تم کرتے ہیں. اور دیکھیے غلط مثال قائم ہوگی، یہ میں وہاں بھی کہہ رہا تھا، کئی بار کہہ چکا کہ یہ جو شکلن دیندار لوگ ہیں، مفتی ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، صوفی ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، یہ جب یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے غلط مثالیں قائم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس سے دوسرے لوگ کیا سبق لیں گے؟ وہ سمجھیں گے یہ حلال ہے، اور گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان چلا جائے گا، کیا اس میں شک ہے کوئی؟ عقائد کی فیرست اٹھا کے دیکھ دیجیے، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری نوجوانی کا زمانہ، لڑکپن کا زمانہ، پھر نوجوانی کا زمانہ، یہ سب تھا. صرف ایک چیز سیکھی، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی گناہ تمہارا دل سے آتا ہے تو کرو، لیکن اس کو گناہ تو کہو اور اللہ میں سے معافی مانگو، اس کو حلال تو نہ کہو، اس کو جائز تو نہ کہو. کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اپنی بیویوں کو دوسرے کے سامنے کر دو گے یہ کوئی فیل اچھا فیل ہے؟ ابھی شادی ہوئی ہے اور دلہن لائی گئی ہے اور یہ دلہن گویا کہ ناپنو، یہ تو بہت ہی برے لوگوں کا شعار تھا، بہت ہی گندے لوگوں کا شعار تھا یہ، کہ نئی دویلی سنوری دلہن کو سب کے سامنے کر دیا جائے، اپنے بھائی کو دکھائی جائے، اپنے دوستوں کو دکھائی جائے. یہ اس لیے ہے دکان لگی ہوئی ہے. کیا ہو گیا؟ قطع نظر، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع نظر شریعت کی، شریعت تو تھوڑی جلدی چھوٹی، فرمایا بے پردگی عقل کے لحاظ سے ایسے ہی بری ہے جیسے پیشاب پینا، یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن اب ہماری تو آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ گناہ سے مانوس ہونے سے پھر وہ گناہ گناہ نہیں باقی بچتا، یہی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ان لوگوں کے پاس جائیے جو واقعی سچے متقی ہیں. میں ایسا لگتا ہے کہ دیکھیے ایک بچہ بھی بتا دے گا کون متقی ہے کون نہیں. اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہوتے ہیں، اور متقوے کا حکم ہے تفسیر پڑھ لیں گے، تفسیر کے درس میں شریک ہو جائیں گے، تم کو کیا ملے گا؟ خود للمتقین ہے، صاف لکھ دیا کہ ملمد اور ملمد. جس کو اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اس کو قرآن سے کسی قسم کی ہدایت سے استفادہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اثر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھانا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کہا نا اہلوں کو علم دین نہ پڑھاؤ، بہت ہی موائد میں دیکھ لیتا یہ اس کے اہل نہیں، جو اللہ کے لیے علم دین پڑھے ان کو پڑھاؤ. تو یہ تو قصہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری حالت کیا ہے. اب میں مختصراً وہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے وقت گیا نہیں، اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں. کلام پاک میں ہے توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون، اس کو خطاب ہے ایها المؤمنون، اے ایمان والو تم سب توبہ کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب کے سب توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں دوزخ سے نجات مل جائے. ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ النور کی آیت. بے شک اللہ جل شانہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں توبہ کر کے ان کو بھی دوست رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہو گئے وہ تو ہو گئے، آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور جو ہو گئے ان کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، آج بھی کریں، زاری کریں، یا اللہ مجھ سے غلطی، یہی شب برات کی رات کو کھو دیں، جسے بہت جلد توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور پھر توبہ قبولیت کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا تم شب برات میں توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد فرمائیں گے، اس بندے نے میرے توبہ کر لی، تمہاری مدد ہوگی، تم گناہوں سے بچ سکو گے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بڑا پشیمان ہوں، مجھے بڑی ندامت ہے، مہربانی فرمائیے گا، میرے گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. اللہ جل شانہ بڑی جلد صلح فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے.
ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندے اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت طلب کریں تو میں سب کو بخش دوں گا. یہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوگا. آپ ایک کام کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ تصاویر میں اترنا ہے, آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ جزاد ماموزاد وغیرہ سے پردہ نہیں کرتے, آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہیں گے اللہ میں سے کہ اللہ معاف کر دیجیے؟ کون سے گناہوں سے آپ توبہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے, آپ خود سوچیں. گناہوں سے تو توبہ وہی کر سکتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے. ہاں ہمارے معاشرے نے تو گناہ کی فہرست اس کو خالی کر دیا, اور قصور ہمارے مقتدائے دین کا ہے. میں آپ کو صاف کہتا ہوں, چاہے ہمارے یہ سارے مقتدائے دین مل کے مجھے کچھ کہیں, میں آپ کو وہی کہوں گا جو حق ہے, قصور ان کا ہے. کیوں نہیں یہ کہتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ گلی گلی کوچوں کوچوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک مطلب مجھے نماز جنازہ پڑھانے کو کہا گیا, وہ ڈیفنس اسٹڈی کو مسجد تھی کہ ہمارے بزرگ کا انتقال ہوا, ان کے بیٹے نے کہا مجھے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. نماز جنازہ اتنی بڑی بزرگ کی نماز جنازہ بڑی برکت کی چیز ہے, میری سعادت ہے. اب اتفاق سے اثر کی نماز کا وقت تھا, اس سے قبل اثر کی نماز میں کسی کی موبائل سے موسیقی دیکھی, نماز کی حالت اور تیز آواز. خیر نماز ختم ہو گئی, میرا تو دل خوف اور اس سے اس قدر تکلیف ہوئی نہیں بتا سکتا کہ نماز کی حالت میں موسیقی کانوں میں آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اگر کفار بجاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک اگر آواز آتی تھی, کانوں میں انگلیاں دے جاتے تھے. موسیقی حرام ہے, سب حرام ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. چنانچہ وہ بڑی اور وہ امام صاحب جو تھے, حالانکہ وہ بڑے مبلغ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں کہا. میں کس بات کی تبلیغ ہے؟ جب یہ صریح گناہ یہاں ہوا ہے مسجد میں اور تم ایک لفظ نہ کہو. مسجد کے اندر اتنا بڑا گناہ کہ موسیقی بج اٹھے, تو وہ پھر جو ہوا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا, نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھا. تو بس اس وقت دن میں اس کا تقاضا ہوا, اچھا وہاں پہ علماء بھی موجود تھے, میں تو بالکل جاہل آیا. میں نے کہا کہ اب میں نماز جنازے کی نیت کر رہا ہوں, دن میں یہ آ رہا کہ اس سے اہم کام دوسرا ہے. جہاں کہ میں حاضرین بہت تھے, پلٹ گیا اس میں. میں نے کہا کہ نماز جنازہ بعد میں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے تھے اور آج ہم مساجد میں موسیقی بجائیں. اب دیکھیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی, آپ لوگ اپنے موبائلوں کو بند کر لیجیے تاکہ نماز کے دوران خدا نہ کرے کہ اس میں سے موسیقی دے. ہم اللہ کی رحمت کے طالب ہیں نہ کہ غضب کے طالب ہیں. موسیقی حرام ہے یہ کہہ کر میں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی, اور نماز جنازہ پڑھ کے پھر میں تو جنازے کے ساتھ چلا گیا. بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ موسیقی حرام ہے. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے ہمارے مبلغ دین اور مقتدائے دین کا. پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں, کیوں نہیں اللہ لان کہتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے ہو تم؟ کیا خوف تم کو؟ یہ آپ کو یاد ہوگا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں کہتے تھے ہمارے علماء کو سانپ سونگ گیا ہے. کہتے تھے یا نہیں کہتے؟ چپ ہے, چپ رہو گے تو اور برائی. امر بن معروف نہیں ان منکر تو, اور کم سے کم اپنے متعلقین کو تو دین کی تبلیغ ضروری ہے. ہر شخص کو یہ وقت ہے. میں اس لیے نقشہ کھینچ رہا ہوں آپ کے پاس کہ کاش کچھ عقل سمجھ آ جائے کہ دیکھیے کہاں ہم جا رہے ہیں. اگر اس وقت موت آ جائے گی اس حالت میں تو کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ وہاں پہنچیں گے ایمان ہی ندارت, کیا ہوگا؟ عبد الآباد کی جہنم ہے یا نہیں؟ تو ڈرنا بھی تو چاہیے. من خوف سلم, جو ڈرتا ہے وہی تو بچایا جاتا ہے. کچھ تو ڈرو اللہ سے. داڑیاں رکھنا آسان, ٹکنے سے اوپر پاجامہ پہننا آسان, تہجد گزاری آسان, لیکن ان گناہوں سے جو گھروں کے اندر ہو رہے ہیں ان سے بچنا ناممکن کر لیا. ناممکن کیسے کر لیا؟ ہمت سے سب کام ہو جاتے. نکالو اس ٹیلی ویژن کو, نکالو تصاویر کو, بند کرو بے پردگی کو. کیوں نہیں کرو گے؟ تم نہیں کرو گے تو کیا کفار آگے کریں گے؟ یہودی کرے گا, عیسائی کرے گا؟ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر عمل کون کرے گا؟ تم مسلمان نہیں کرو گے, ہم مسلمان نہیں کریں گے تو کیا کفار آ کے کریں گے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس چیز کے ہم انتظار میں ہیں؟
حکومت اور فلاں اور اسلامی مملکت کا خواب دیکھنے والوں، اپنے گھروں میں تو اسلام رائج کرو پہلے. یہاں تو کرنے جو بنیادی کام تو کر نہیں رہے ہو تم. ہر شخص اگر اپنے گھر میں اسلام قائم کرے، ایک جگہ اگر ایک گھر منور ہوگا تو دو چار گھر اور منور ہو جائیں گے. خاصیت یہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی ہے کہ دین منور ہونے سے پھیلتا ہے. چنانچہ ہے کہ دعائیہ اللہ، دعائیہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا فرمایا، دعائیہ اللہ بإذنہ ہی وسراجا منیرا. کیسے دعائی ہیں اس کی تفسیر ہے کہ ایسے بلانے والے ہیں جیسے روشن چراغ، روشن چراغ بھاگتا نہیں پھرتا، جہاں رکھ دو وہاں منور، جو اس کے قریب آ جائے وہ منور. اور منور کیا ہے؟ اپنے عیب نظر آنے لگے، اپنے گناہ نظر آنے لگے، توبہ کی طلب پیدا ہو جائے، یہی منور ہونا ہے. ایک گھر تو ایسا ہو، آس پاس کے گھر کیوں نہیں منور ہوں گے، لیکن صرف دل سے ہو، طریقے سے ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے موجود ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندے اگر زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت طلب کریں تو میں سب کو بخشوں گا اور گناہوں کی کثرت کی طرف ذرا بھی نگاہ نہیں کروں گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین آسمان کے برابر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک گناہ کر لے اور میرے پاس آئے تو اتنی ہی مغفرت لے کر میں تجھ سے ملوں گا. یہ ہے اللہ کی رحمت، کتنے مہربان ہیں وہ مولا، بخشنے کے لیے تیار ہے. اصل میں ہمارے گناہوں کی نحوست، ہمارے گناہوں کی ظلمت، ہمارے گناہوں کی کدورت سامنے آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے میں آڑ بن جاتی ہے، بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ ہائے ہم کیسے توبہ کریں. نہیں، یہ بڑا غلط طریقہ ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان تمہیں بہکاتا ہے. تم کس حال سے، کس منہ سے توبہ کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارا حال ہے کہ پھر تم گناہ کرنا شروع کر دو گے. شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے، کیا توبہ کرے گا؟ آج توبہ کرے گا، کل پھر کر لے گا. اس کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے. جب اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں میں تمہیں معاف فرمانے والا ہوں، ایک جگہ فرماتے ہیں تعالیٰ، کڑی رحمت کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اس کا آیت کا انداز ہی ایسا ہے کہ عجیب ہے. اے ہمارے حبیب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید مت ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام کے تمام گناہ کو بخشنے والے، وہ بہت ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. وقت ختم ہو گیا، کہنا تو بہت کچھ تھا. اللہ تعالیٰ کی بہرحال رحمت کا ایک واقعہ عربی ہے، این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی بازار. یہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ جو ہے نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے. اگر سو بار بھی تم نے توبہ توڑی ہو پھر بھی باز آ جائے، اللہ تعالیٰ پھر قبول فرما لیں گے. ایک بت پرست تھا، برسوں سے بت کی پوجا کیا کرتا تھا، جو وقت متعین تھا اس وقت میں جا کر بت کے پاس بیٹھ جایا کرتا اور یا سنم یا سنم یا سنم، یعنی اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت کیا کرتا تھا. اس کو یہی ایک بات سکھائی گئی تھی، اس کو وہ عبادت سمجھا کرتا تھا. برس تھا برس یا سنم کرتے گزر گئے. ایک دن یا سنم کی بجائے غلطی سے سنم کی جگہ سمد نکل گیا، جو اللہ کا نام ہے. فوراً آواز آئی اللہ جل شانہ کی طرف سے، اے میرے بندے کہو کیا کرتے ہو؟ لبیک یا عبدی. بس اس کے دل پر چوٹ لگی، آج بھولے سے میری زبان سے اللہ کا نام نکل گیا. تو فوراً جواب آیا اور بت کی طرف خیال کیا کہ اس کو پوچھتے ہوئے برسا برس گزر گئے. یا سنم کہہ رہا ہوں، اس نے جھوٹے منہ ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا. بت کو لات ماری، پاؤں سے اس کو نیچے پھینک دیا اور کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اس اللہ کو پوجوں گا، اس کی عبادت کروں گا جس نے ایک دفعہ سمت کہنے پر میری بات کا جواب دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کس کو خطاب؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لو. یہ خالص توبہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں سب سے توبہ کرو. ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہو، اچھا جن سے توبہ نہیں کر سکتے اتنا کہہ لو، یا اللہ بعض گناہ ایسے جن کو میں ابھی چھوڑ نہیں سکتا ہوں، آپ قادر مطلق ہیں، چھڑوا دیجیے، آپ میری مدد فرما دیجیے، اتنا تو کہو. اور روزانہ سوتے وقت استغفار کم سے کم کر لو. اور یہ شب برات کی رات چھوڑنے کی نہیں ہے، لیکن اس رات میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں طرح فہرست کینہ رکھنے والے، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے، ہمارے رشتے دار ہیں، متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، وہ مسلمان ہیں، آپ معاف کریں، کیا فائدہ، دل میں کینہ نہ رکھیں۔ اسی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگی، یا اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور پھر ان کے لیے بھی کہیے یا اللہ یہ سب کچھ ان کو بھی دے دیجیے، اور ان کو اور زیادہ دیجیے، جو ان کی ہر ان کی تمنا اور آرزو کو جائز ہے پوری فرما دیجیے، ان کی اس طرح سے کینے کو دل سے نکال دیں، اور اس طرح سے ٹخنے سے نیچے پیجامہ جو لٹکاتے ہیں ان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اسی طرح سے گانے بجانے موسیقی والوں کی موسیقی سے توبہ کرو، جو حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرام، تو اب کس بات کا ہے، جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا ہے، چاہے کتنے ہی علماء مل کے کہیں حلال، وہ حلال نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، اچھی کہنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب قیامت میں پیشی ہوگی تو کہہ دینا کہ مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ پہنچ گئی تھی، میں اس کے سامنے کسی چیز کو نہیں ماننے کا، سب کچھ اسی قسم کی تعویل مجھ کو پسند ہے، حق تعالیٰ کی محبت کا محبت کی غیرت کی بات یہی ہے، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو غیرت بھی ہوتی ہے، گناہ سے اس کو نفرت ہونی چاہیے، دعا کی جنت اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔